الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. دروسی پڑھ لیجیے سب حضرات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جمعۃ المبارک کی آج کی گزارشات کے لیے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کا ذکر ہو. قرآن کریم میں چار مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی منصبی ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 اور 151 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں چار ذمہ داریاں ہیں اور چار ہی مقامات پر مذکور ہیں، اور وہ چار ذمہ داریاں یہ ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، ایک تو وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیں، ویزکیہم، اور انسانوں کا تزکیہ کریں. ان چار ذمہ داریوں میں سے اگرچہ تین ابتدائی اعمال یعنی تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، یہ تینوں اعمال بھی اپنے اندر پوری مقصدیت رکھتے ہیں اور نتائج اور اثرات سے خالی نہیں ہیں، لیکن حقیقتاً ان تینوں کو بطور ذرائع کے استعمال کیا جائے تو چوتھا کام یعنی انسانوں کا تزکیہ بطور مقصد حاصل ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تلاوت آیات ہے. قرآنی آیات کے ذریعے سے حاصل ہونے والے عقائد ذہن انسانی کے تزکیے کا ذریعہ ہے. انسان کے عقیدے کو ذہن کو کفر و شرک کی غلاظتوں سے صاف کرتے ہیں. دوسرا ہے تعلیم کتاب. چنانچہ اس کتاب کی تعلیم کے ذریعے سے اور اس کتاب سے ملنے والے احکام کے ذریعے سے اعمال کا تزکیہ ہوتا ہے. اعمال اس تعلیم کو فالو کرنے کے نتیجے میں قابل قبول ہوتے ہیں اور ریاکاری اور دوسری غلاظتوں سے صاف ہو جاتے ہیں. تیسرے تعلیم حکمت ہے. تعلیم حکمت کے ذریعے دل، زبان، آنکھیں اور کان اور انسانی سوچ کا تزکیہ ہوتا ہے. چنانچہ پہلی ذمہ داری میں پھر ایک دفعہ آپ سے عرض کروں کہ اس پر توجہ دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. پہلی چیز یہ مانگی کہ وہ تلاوت آیات کرنے والے ہوں، اور تلاوت کے دو معنی ہیں. ایک تو تلاوت کا معنی قراءت ہے، پڑھنا. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے برحق طور پر پڑھتے ہیں. یا تلاوت کا معنی پڑھنا کے، پڑھنے کے ہیں، اور قراءت کے ہیں. اور تلاوت کا دوسرا معنی جو اصل مقصود ہے وہ ہے پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، پیچھے پیچھے آنا. والقمر اذا طلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد میں آتا ہے پیچھے پیچھے آتا ہے. تو تلاوت کا اصل معنی تلا یتلو تلوول سے اس کا روٹ ہے، پیروی کرنا اور نقش قدم پر چلنا ہے. یعنی تلاوت کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی پیروی کرنا. تلاوت میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کا پہلو بھی موجود ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جیسے کہ اس کی پیروی کرنے کا حق. لہذا تلاوت کے معنی یہ ہوئے کہ اس طرح سے قرآن پڑھا جائے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوتا چلا جائے. ایک آدمی چار پارے پڑھ لیتا ہے لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان چار پاروں میں مجھ سے کیا کہا گیا ہے. وہ برکت تو حاصل کر رہا ہے لیکن مقصد پورا نہیں کر رہا، مقصد پورا نہیں کر رہا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، وہ نبی علیہ السلام کتاب کی تعلیم دے، یعنی تعلیم قرآن اور تعلیم شریعت اور قانون اسلامی کی تعلیم دینے والے ہوں. قرآن مجید کے احکام کی عملی اور جزئی تفصیلات بیان کرنے والے ہوں، اور فرائض اور واجبات کا تعین کرنے والے اور انہیں سمجھانے والے. آیات کی تشریح کرنا یہ تزکیے کے حصول کا دوسرا ذریعہ ہے. تیسری والحکمت، وہ تعلیم حکمت بھی دیں. تعلیم حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت کے ذریعے شریعت کی تفہیم، پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے شریعت کے میسج کو کنوے کرنا. قرآن و سنت میں اور تمام احکام خداوندی میں جو پوشیدہ جو بصیرتیں ہیں اور احکام شریعت کے جو اسرار ہیں وہ سنت محمدیہ کے ذریعے انسانوں پر واضح ہوں, یہ تزکیے کا تیسرا بڑا ذریعہ. اب ذرا غور کیجئے, نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی یہ جو تین ذمہ داریاں ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, یہ دراصل بنیادی ذرائع ہیں جن سے چوتھی ذمہ داری جو اصل مطلوب اور مقصود ہے یعنی انسانوں کے نفس کا تزکیہ وہ حاصل ہو. تزکیہ عربی زبان میں دو باتوں پر مشتمل ہے. تزکیہ کہتے کسے ہیں, ذرا سمجھیے اس بات کو. تزکیے کے روٹ کے اندر ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کو نشو و نما دینا, بڑھانا, پروان چڑھانا, افزائش کرنا, گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور فروغ دینا, ایک معنی اس کا ہے. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ ایک حوالے سے اس لیے بھی کہتے ہیں زکوٰۃ کہ وہ مال کے میں بڑھوتری کا اور اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے. وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون, جو زکوٰۃ تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو وہ تمہارے مال میں اضافے کا ذریعہ ہے. دوسرا معنی زکوٰۃ کا, دوسرا تزکیے کا دوسرا معنی ہے کسی چیز کو آلودگی سے پاک کرنا. زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باقی مال کو مومن کے لیے پاک کر دیتے ہیں. کسی چیز کو آلودگی سے پاک کرنا, خوبصورت اور نشو و نما بنا, خوبصورت اور خوش نما بنانا, پاکیزہ بنانا, کسی چیز کی اصلاح کر کے اسے عمدہ بنانا, پالشنگ, بیوٹیفیکیشن یا پیوریفیکیشن, ریفائننگ اور اسٹرگل ٹوارڈز ایکسیلنس, یہ ہے تزکیے کا لفظی معنی. اصطلاحی مفہوم شریعت میں تزکیے کا کیا ہے؟ تزکیے کا اصطلاحی مفہوم یا لفظ تصوف سے بعض لوگ الرجک ہو جاتے ہیں اس عجمی تصوف کی وجہ سے جو ہمارے ہاں رائج ہے, حالانکہ وہ اسلامی تصوف نہیں ہے, وہ عجمی تصوف. اسلامی تصوف وہ ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں. تزکیہ اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی وحی الہی کی روشنی میں یا قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی نفس کو اللہ کی نافرمانی کے مزاج سے نکال کر اللہ کی فرما برداری کے مزاج میں لانے کی محنت کا نام تزکیہ ہے. انسانی نفس کو اللہ اور اس کے رسول یا قرآن و سنت کی نافرمانی کے مزاج سے نکال کر قرآن و سنت یا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے مزاج پر ڈال دینے کا نام تزکیہ. اس سے دو باتیں سمجھ آئیں. ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ وحی الہی کی روشنی کے بغیر تزکیہ اور قرب ربانی ممکن نہیں. یہ بات سمجھیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب چاہے رب کہو یا رام کہو اور ہمارے پاس آ جاؤ, تم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو, ہم تمہیں اللہ اللہ کرنا سکھائیں گے, اللہ اللہ, وہ قلب کے تزکیے کا ذریعہ بنتا ہے جو وحی الہی کی روشنی میں ہو. وحی الہی کی روشنی کے بغیر اور وحی الہی کی پیروی کے بغیر تزکیہ اور قرب ربانی ممکن نہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات فرمائی. جن تین صحابہ نے قسمیں کھا لی تھیں اور قسمیں ایسے کاموں کی کھائی تھیں جو شر جو انسانوں کے معمول میں ہیں, لیکن چونکہ ان کو سنت کی تائید اور تصدیق حاصل نہیں تھی اس لیے حضور نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. تزکیہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ دین اور شریعت کی غایت اور غرض و غایت اور انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات کی بعثت کا بڑا مقصد تزکیہ ہے, انسانوں کا تزکیہ. قرآن کریم کا موضوع انسان ہے اور نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی محنت کا مرکز انسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں پر محنت نہیں کی. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں شاہراہیں نہیں بنائیں, سڑکیں نہیں بنائیں, بڑے بڑے پلازے کھڑے نہیں کیے. صدیق اکبر دیا ہے, فاروق اعظم دیا ہے, حیا کا پیکر عثمان غنی دیا ہے, شجاعت کا پیکر علی مرتضیٰ دیا ہے, حمزہ دیا ہے, دانش و شعور کا پیکر ابن مسعود دیا ہے. انسانوں کی تعمیر کی ہے, انسانوں کی تعمیر. انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات اعتقادی, کرداری, اخلاقی, عائلی اور معاشرتی گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے. ذرا غور کیجئے, پہلی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتری وہ ہے اقرا, پڑھیے. درمیان میں کچھ عرصہ فترت وحی کا رہا, وحی کا سلسلہ منقطع رہا. اس وحی کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد جو دوسری وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آئی ہے اس میں چھ احکام ہیں, چھ احکام. پہلا, یا ایھا المدثر قم فانذر. اے مدثر, کملی اوڑھنے والے, چادر اوڑھنے والے, اب چادر اوڑھ کے بیٹھے رہنے کا وقت گیا, اب کھڑے ہو جائیے. فانذر, اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کے برے نتائج سے خبردار کیجیے. انذر, ایک بات. وثیابک فطہر, اپنے لباس کو, اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے. والرجز فاہجر, تمام قسم کی گندگیوں سے خود کو پہلے کی طرح دور رکھیے, وہ اعتقادی گندگیاں ہوں یا وہ معاشرتی یا اخلاقی گندگی ہو. سب سے ولا تمنن تستکثر, اس نیت سے کسی پر احسان نہ کیجئے کہ وہ بڑھا کر دیں گے. ولربک فاصبر, اور اس میدان میں آنے والی آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کیجئے. یہ چھ احکام دوسری وحی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. اسی طرح اب میں ذرا میں اس لفظ پر بھی آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جہاں بھی قرآن کریم میں لفظ اجتناب آیا ہے وہ دراصل تزکیہ پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے, اور اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے, تو علاج سے پہلے اللہ نے جہاں جہاں اجتناب کا لفظ استعمال کیا وہ پرہیز کے لیے آیا. اجتنب الرجس من الاوثان, بتوں کی غلاظت سے اپنے آپ کو بچاؤ. واجتنب قول الزور, جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا, شراب، جوا، استھان اور انصاب، یہ سب رجس ہیں، اجتنبو، ان سے بچو. بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انسانوں کا تزکیہ، انسانوں کا تزکیہ انبیاء کی میثت کا بڑا مقصد قرار دیا کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لاتے رہے وہ بنیادی طور پر انسانوں کی شخصی تعمیر کے لیے بھی آتے رہے. اور بھی مقاصد ہیں، میں ان کی نفی نہیں کر رہا. ایک بڑا مقصد انسانوں کی شخصی تعمیر، انسانوں کی کرداری تعمیر، انسانوں کی اخلاقی تعمیر، انسانوں کی عائلی اور معاشرتی تعمیر، انسانوں کی اعتقادی اور کرداری تعمیر. چنانچہ آپ دیکھیں سورہ نحل میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا.
بھائی صاحب یہ کھڑکیاں کھلواؤ یار، یہ حبس ہو گئے، حبس ہو گئے، کھلوا دو.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، اور ان کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، اور ہم نے اس لیے بھیجا کہ وہ اس بات کا اقرار لوگوں کو سے کروائیں اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی، یا اللہ کے سوا کسی غیر کے نظام کی اور قانون کی بالادستی کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی غیر کی اور اللہ کے قانون کے سوا ہر وہ قانون، ہر وہ ضابطہ، ہر وہ فرد، ہر وہ گروہ، ہر وہ جماعت، ہر وہ قوم، ہر وہ طبقہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے متصادم ہے وہ طاغوت. اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، عبادت اللہ کی کرو اور طاغوت سے بچو. اسی طرح اجتناب کا لفظ آیا، اجتنبو کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. لا تجسسو، جاسوسی سے بچو. لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت سے بچو. اور قرآن نے کہا والذین اجتنبوا الطاغوت وانابوا الی اللہ، جو طاغوت سے بچتے ہیں، طاغوت کو معبود ماننے سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم کبائر سے بچتے رہو گے اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچتے رہو گے تو ہم تمہیں جنت عطا کریں گے. اور میرے بزرگوں اور دوستو، آپ ذرا سمجھیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تزکیے کو ہر شخص کی لازمی انفرادی ضرورت بتا رہے ہیں، اور اس کی دنیاوی اور اخروی نجات کا دار و مدار تزکیے پر قرار دے رہے ہیں. فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے اندر کے برتن کو صاف کر لیا. اور سورہ شمس میں پورے قرآن کریم، پورا قرآن کریم آپ پڑھ جائیے، آپ کو کہیں یہ صورتحال نہیں ملے گی. سورہ شمس میں اللہ تعالی نے 11 قسمیں ذکر کر کے ایک بات سمجھائی ہے. حالانکہ اللہ کو قسم کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی تو ہر بات سچی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی، خود اللہ کہہ رہے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے مزاج کا لحاظ کیا کہ انسانوں کو یہ ہے کہ یہ قسم پر بڑا اعتبار کرتے ہیں، قسم کی بات پر ان کو بڑا یقین ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، 11 قسمیں، والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کے چمکنے کی اور اس کے آگے بڑھنے کی، چاند کے وقت کی طرف بڑھتا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد آتا ہے. والنهار اذا جلاها، قسم ہے دن کی، آپ گنتے جائیں چار قسمیں. واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی. والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی، اور پھر وما بناها، اور پھر والارض وما تحاها، قسم ہے زمین کی. وما تحاها ونفس وما سواها، گیارہ قسمیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے اندر کے برتن کو صاف کر دیا. زکاہا کے معنی سمجھیے، جس نے شہوت اور غصے کو، قوت شہویہ اور قوت غضبیہ، یعنی شہوت اور غصے کو عقل کے تابع کر لیا اور عقل کو شریعت کے تابع کر لیا، وہ فلاح پا گیا. جس نے شہوت اور غضب کو عقل کے اور عقل کو شریعت کے تابع کیا، وہ فلاح پا گیا. وقد خواب من دساها، اور جس نے نفس کی باگ اور نفس کا کی لگام شہوت اور غضب کے ہاتھ میں دے دی، نفس کو عقل اور شریعت سے آزاد کر دیا اور خواہش کا بندہ بن گیا، وہ خواب خائب و خاسر ہو کے رہ گیا، تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. اور اس کی مثال قرآن نے دی ہے. اللہ اکبر، میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، قرآن ایک آئینہ ہے، کبھی اس کے اندر اپنے آپ کو، اپنا چہرہ ہمیں بار بار قرآن کے اندر جھانک کے دیکھتے رہنا چاہیے. سورہ آراف کی آیت نمبر 175 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بڑے صاحب علم، بڑے پڑھے لکھے انسان، ایسا انسان کہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، دعا کرتا تھا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتے تھے، مستجاب الدعوات انسان، ایک مقرب انسان، ایک عالم، ایک بڑا اللہ کے بندوں میں مانا ہوا انسان، اس کا ذکر فرمایا ہے. بلعم ابن باعورہ اس کا نام ہے، بنی اسرائیل میں یہ شخص گزرا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم آپ کو ایک بات سناتے ہیں، پڑھیے ان پر ذرا، خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا تھا. بڑا صاحب علم تھا، بڑا مستجاب الدعوات تھا، دعائیں کرتا تھا، لوگوں میں معروف تھا، لوگ اس کے پاس جا کے دعائیں کرایا کرتے تھے. فانسلخ منہا، لیکن ہوا یہ کہ عورت کے چکر میں اور دولت کی حرص میں وہ اس منصب سے محروم ہو گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان تو ہے ہی راہ حق سے بھٹکانے والا، وہ اپنے ٹریک سے ہٹ گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے باعث اس کا بلند مرتبہ، اس کو اور مزید مرتبہ اس کا بلند کر دیتے. لیکن الفاظ پر غور کیجئے، لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو ہمیشہ زمین کا ہو رہا، اس نے زمین کو ہی اپنا مقصد بنا لیا، اس نے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیا، اور دنیا کی خاطر اور دنیا کے مفادات کی خاطر وہ اسی میں گم گیا. دن رات کی محنت صرف زمین پر لگ رہی ہے اور دنیا پر لگ رہی ہے. وَتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کے پیچھے ہو لیا. اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ، اگر اس پر کوئی بوجھ ڈالو تب بھی زبان باہر نکالتا ہے، اور تترکہ یلحس چھوڑ دو پھر بھی باہر زبان نکالتا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فاقصص القصص لعلہم یتفکرون, ان کے سامنے یہ قصہ بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں اور سوچنے پر مجبور ہوں. تو میرے بزرگوں اور دوستو, تزکیہ, تزکیہ کا معنی کیا ہے کہ اپنے اعمال کا ہم جائزہ لے کر قرآن و سنت سے متصادم اعمال کو چھوڑ کر ان اعمال پر آ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی منبرزیات کے مطابق. یہ تزکیہ اعتقادی بھی ہوتا ہے, یہ تزکیہ عملی اور علمی بھی ہوتا ہے, یہ تزکیہ ظاہری اور باطنی بھی ہوتا ہے, یہ تزکیہ مادی اور جسمانی بھی ہوتا ہے, یہ تزکیہ عقلی اور روحانی بھی ہوتا ہے. اب ذرا اس پر بھی دھیان دیں, انفرادی اور اجتماعی تزکیہ بھی ہوتا ہے. اعتقادی تزکیہ کیا ہے؟ اعتقادی تزکیہ یہ ہے کہ مومن کا عقیدہ کفر اور شرک سے پاک, ایمان کسی شک سے پاک ہو, متزلزل اور ڈاواں ڈول ایمان نہ ہو, ایمان ایسا نہ ہو کہ جسے کوئی آدمی یا کوئی فرد یا کوئی گروہ چند کٹوں کے ذریعے سے خرید لے, یا ذرا سا دنیاوی مفاد سامنے آئے تو ایمان وہ گیا وہ گیا. ایمان کی حقانیت اور وحی الہی پر مبنی نظام زندگی میں مکمل نجات کے عقیدے میں کوئی دراڑ نہ ہو, کوئی دراڑ نہ ہو. وحی الہی پر مبنی نظام زندگی میں مکمل نجات ہے, فلاح و کامیابی ہے, اس عقیدے میں کوئی دراڑ نہ ہو. خود اللہ فرما رہے ہیں, اللہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مومن ہیں کون. اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون, انما یہ عربی گرامر میں حصر کے لیے آتا ہے, یعنی محدود کر دیتا ہے مفہوم کو. انما سوائے اس کے نہیں, یا یقیناً المؤمنون, المؤمن کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر اس میں شک کی دراڑ نہیں آنے دیتے. شک, شک تو وہ بال ہے جو شیشے میں آ جائے تو شیشے کو دو حصے میں بانٹ دیتا, شک وہ دراڑ ہے جو شیشے میں آ جائے تو پھر شیشے کو ملنے نہیں دیتی. شک کی دراڑ جب ایمان میں آ جاتی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ایمان کو اس سطح سے نیچے لے آئے ہیں جو سطح اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مطلوب. قرآن کریم میں یہ ہے اعتقادی تزکیہ کہ ایمان ہر طرح کے شک سے اور کفر سے اور شرک سے بالکل پاک. اور ایک ہے علمی تزکیہ, علمی تزکیہ انسان ذہنی عقلی اور علمی طور پر ان تمام خیالات نظریات اور عقائد سے دستبردار ہو جائے جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم. جب پتہ چلے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں اور واقعتاً ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں, تو ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود خیالات نظریات اور پہلے سے قائم عقائد ان کی کوئی حیثیت نہیں. سب سے بڑی حیثیت کس کی ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات کی. یہ علمی تزکیہ ہے. اور عملی تزکیہ کیا ہے؟ ان تمام اعمال سے بچے جو نیکی سمجھ کر کیے جا رہے ہوں لیکن ان کو تصدیق و تائید نبوی حاصل نہ ہو. عملی تزکیہ یہ ہے کہ ان تمام اعمال سے بچے جو نیکی سمجھ کر کیے جا رہے ہوں لیکن ان کو تصدیق و تائید نبوی حاصل نہ ہو. کیونکہ جس عمل پر سنت نبوی کی مہر تصدیق لگی ہوئی نہیں ہے وہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول سے دوری کا باعث بن جاتا ہے. اور ایسا عمل جب معاشرے میں پھیلتا ہے تو اس سطح کی سنت کی برکت اس معاشرے سے پھر اٹھا لی جاتی ہے، سنت کی برکت سے وہ معاشرہ محروم ہو جاتا ہے. اور مادی اور ظاہری تزکیہ کیا ہے؟ کہ طہارت کے شرعی احکام پر عمل کرتے ہوئے جسم کو پاک اور صاف رکھا جائے. اور باطنی اور روحانی تزکیہ کیا ہے، جس پر عام طور پر تزکیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ باطنی اور روحانی تزکیہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لے، ریاکاری سے بچے، ذاتی مفاد نہ ہو، باطن کی جتنی گندگیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان کو سینے سے نکال کے حیا، شرم، احترام آدمیت اور خیرخواہی اور ہمدردی اپنے باطن میں انسانوں کے لیے پیدا کرنے والا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں، ذرا غور کیجئے، تشریف فرما ہے اور صحابہ پروانوں کی طرح آ کے بیٹھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو آدمی مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے. اللہ کے حبیب کو اللہ نے اطلاع کر دی. ایک صاحب آئے، داڑھی میں سے پانی کے قطرے وضو کی وجہ سے، تازہ تازہ وضو کیا تھا، گر رہے ہیں. آئے آ کے تحیت المسجد پڑی دو رکعت اور حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد کسی کام سے اٹھ کے چلے گئے، چلے گئے، جگہ دے دی ان کو، جگہ دے دی، چلے گئے. اگلے دن پھر اسی طرح حضور بیٹھے، تشریف فرما ہے، صحابہ آ رہے ہیں، اچانک آپ نے ارشاد فرمایا ابھی جو اندر آئے گا وہ جنتی ہے. لوگوں نے دیکھا وہی صاحب ہیں، بڑے حیران ہوئے. وہ خیر اسی طرح سے کچھ دیر بیٹھے اور پھر چلے گئے. تیسرے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت انس سے حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اچانک آپ نے فرمایا ابھی جو آدمی اندر آئے گا یہ جنتی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ وہی صاحب پھر بھی آئے ہیں. صحابہ بڑے حیران ہوئے. ایک صحابی کہتے ہیں جب مجلس ختم ہونے لگی اور وہ گھر جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میرے گھر میں کوئی میرا گھر والوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، میں کچھ دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ چلوں. انہوں نے فرمایا آؤ بسم اللہ. ایک دن دو دن ان کے ساتھ وقت گزارا، چیک کرتے رہے کہ کون سا یہ عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کائنات کی سچی زبان ان کو جنتی قرار دے رہی ہے. لیکن دیکھا کہ نہ تو کوئی ان کے پاس لمبی تسبیح ہے، نہ وہ مسلسل مسلے پر بیٹھے رہتے ہیں، اور نہ وہ مسلسل پیشانی اپنی سجدے میں رکھے رہتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، گھر کے تمام امور سر انجام دیتے ہیں، دیگر کاموں میں بھی مصروف رہتے ہیں. تو تیسرے دن انہوں نے، اور جن وہ اسی پنجابی کہنے ہیں کہ چادر موڑے پہ رکھی، تو کہنے لگے اچھا جی میں تو چلتا ہوں، گھر میں جھگڑا شگڑا کوئی نہیں ہوا تھا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہیں، تین دفعہ فرمایا، تو میں نے کہا دیکھوں آپ کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حضور آپ کو جنتی قرار دے رہے ہیں. لیکن میں نے کوئی انفرادی الگ سے کوئی عمل نہیں دیکھا. تو حضور نے فرمایا، انا اس صحابی نے، اللہ اکبر، اس صحابی نے کہا کہ واقعتاً الگ عمل تو میرا کوئی آپ نے نہیں دیکھا، لیکن اتنی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میرے مزاج میں شامل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کو کوئی خوشی ملے تو مجھے تکلیف نہیں، میں حسد نہیں کرتا، میں دوسروں کی نعمت کے، دوسروں کو اگر کوئی نعمت میسر آئے تو زوال نعمت کی آرزو نہیں کرتا، اور میں دوسروں کی ٹو میں نہیں رہتا کہ یہ سارے، یہ کیسے ان کو وسائل میسر آ رہے ہیں. بندگان خدا، تمہیں کس نے داروغہ بنایا ہے؟ خدائی فوجدار تمہیں کس نے بنایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کے بارے میں تین دفعہ فرمایا کہ یہ جنتی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. کہ اور تو میرا عمل کوئی نہیں، بس ایک بات یہ ہے کہ جب کسی کو میں دوسروں کی ٹو میں نہیں رہتا اور ان کو خوشی میسر آئے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ حسد، یہ شیطانی مزاج ہے۔ سب سے پہلا حسد انسان کے ساتھ شیطان نے کیا۔ اور حضور فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ میں، بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا حسد ایمان کو نقصان پہنچاتا۔ تو باطنی اور روحانی تزکیہ یہ ہے کہ نیت خالص کر کے ان گندگیوں کو سینے سے نکالا جائے، اور سماجی اور اجتماعی تزکیہ یہ ہے، یعنی ذرا غور کیجئے، صرف جھاڑو اپنے اندر نہیں پھیرنا بلکہ ہمارا مسلم معاشرہ اس کے لیے سماجی اور اجتماعی تزکیہ یہ ہے کہ فرد سے اوپر اٹھ کر معاشرے کی تعمیر اور تطہیر کی جائے، اور وہ تمام ادارے جو عدل اجتماعی کے قیام کے ضامن ہیں، جو اجتماعی انصاف کو قائم کرنے کی ضمانت دینے والے ادارے ہیں، مثلا ریاست ہے، حکومت ہے، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کا تزکیہ، ان کے اہداف اور مقاصد اور اہداف حاصل کرنے کا طریقہ کار وہ ہو جو منشاء الہی اور تعلیم نبوی کے مطابق۔ وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تزکیہ انفرادی ہوتا ہے جسے فرد کا تزکیہ کہیں گے، اور ایک تزکیہ اجتماعی ہوتا ہے جو قوم کا تزکیہ ہوتا ہے۔ فرد کا تزکیہ یہ ہے کہ عقل کا تزکیہ ہو، یعنی عقائد صاف ہو، بدن کا تزکیہ ہو، یعنی بدن صاف ہو، لباس صاف ہو، دل کا تزکیہ ہو، یعنی دل میں وہ تمام گندگیاں جو بغض، حسد اور کینے کی صورت میں سمائی ہوئی ہیں ان سے سینہ صاف ہو۔ اور قوم کا تزکیہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے، سینٹ، اسمبلیاں، مقننہ، عدلیہ، عدالتیں، مصالحتی کونسلیں، انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اور ادارے، ان سب میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی بالادستی ہو، پھر انصاف قائم ہوگا تو ان اداروں کا بھی تزکیہ ہو۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بات میں پھر عرض کروں کہ شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں، ایک وہ احکام جو ظاہر سے متعلق ہیں، مثلا ان میں احکام حکم بھی ہے، مثلا نماز ادا کرو، حج کرو، روزہ رکھو، زکات دو، اور نکاح کرو، طلاق، نکاح، تجارت، یہ سارے احکام، اور کچھ ہیں جن سے روکا گیا ہے، جیسے کفر ہے، شرک ہے، بدکاری ہے، چوری ہے، دھوکہ دہی ہے۔ ان ظاہری احکام کو اور ان سے متعلق شناسائی کو ہم علم الفقہ کہتے ہیں، اور وہ احکام جو باطن سے متعلق ہیں ان میں بھی کچھ احکام، کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ نہ کرنے کے کام۔ کرنے کے کام جیسے اخلاص ہے، صبر ہے، شکر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور نہ کرنے کے کام جیسے حرص ہے، تکبر ہے، حسد ہے، ریا ہے، بغض ہے۔ ان باطنی احکام سے شناسائی، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تزکیہ اور تزکیہ اور تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ اتباع شریعت کے ذریعے سے، صوفیہ نے لکھا ہے کہ نو کاموں سے بچنا ہے اور دس کام کرنے ہیں۔ اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت اپنی اختتام کو پہنچ رہا ہے، نو چیزیں اختیار کرنی ہیں اور دس کاموں کو چھوڑنا ہے۔ خواہی کے شبی بمنزل قرب مقیم، نہ چیز بنفس خیش کن تعلیم۔ صوفیا نے لکھا ہے کہ نو کام کرنے ہیں اور دس کام چھوڑنے ہیں۔ نو کام کون سے؟ سب سے پہلے شکر، اللہ کا شکر۔ سب سے اچھا عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے۔ شکر، دوسرے قناعت، تیسرے صبر، چوتھے علم، پانچویں یقین، اور چھٹے تفویض یعنی اللہ کے سپرد کرنا، اور ساتویں توکل، اور آٹھویں رضا، اور نویں تسلیم. رضا اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اور تسلیم اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا. یہ نو کام کرنے کے، اور دس کام جن سے روکا ہے. خواہی کے شبت دل آئینہ، دہ چیز برو کن زی درون سینہ. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے، اور انوار ربانی تیرے سینے میں پوری طرح سے منعکس ہوں، اور تیرا سینہ انوار ربانی کی ریفلیکشن کو پوری طرح سے قبول کرنے والا ہو، تو پھر دس کاموں کو سینے سے نکال. ایک ہے حرص، دوسرے ہے عمل یعنی بلا وجہ امیدیں لگائے رکھنا، تیسرے ہے غضب غصہ، چوتھے دروغ جھوٹ، پانچویں غیبت، ساتویں چھٹے بخل، ساتویں حسد، اور آٹھویں کبر غرور، اور نویں ریا دکھلاوا، اور دسویں کینہ. یہ دس چیزیں اگر سینے سے نکل جائیں گی تو پھر تیرا دل اس طرح سے صاف ہو جائے گا کہ انوار ربانی ڈائریکٹ تیرے سینے کو روشن کر. کام تو ذرا کرنے کا ہے مشکل، لیکن یقین کیجئے اگر ہم دلوں سے حسد اور کینہ اور بغض نکال دیں تو بڑی ہی آسانی ہو جائے. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات سنائی کہ وہ ایک صاحب دعا کر رہے تھے، بڑی دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. تو اچانک اسے آواز آئی کہ جو کچھ تم مانگ رہے ہو ہم تمہیں ضرور دیں گے، لیکن اس سے ڈبل تمہارے رشتہ داروں کو دیں. جو مانگ رہے ہو ہم تمہیں ضرور دیں گے، لیکن اس سے ڈبل تمہارے رشتہ داروں کو ملے گا. اب وہ بغض اور حسد اور کینہ وہ بیدار ہوا، اب سوچنے لگا. دعا پہلے تو چپ کر گیا، پھر سوچتے سوچتے اس نے کہا یا اللہ اگر ایک گل لے تو پھر میری ایک اکھ کٹ لے تاکہ رشتہ داروں کی دونوں جائیں. یہ اندر سے نکالنا ہے، اس گند کو نکالنا ہے. اس یہ گند جس دن نکل گیا، یہ دنیا راحتوں اور اطمینان کا محور بن جائے گی انشاءاللہ. اور خود انسان بھی جو حسد کرتا ہے وہ بنیادی طور پر اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے. جس کے ساتھ حسد کر رہا ہے شاید اس کو پتہ بھی نہ ہو. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے.